السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف آیہ نمبر 89. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم واقعہ ذوالقرنین پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھا. آج ہم باقی کا جو واقعہ ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں یاجوج اور ماجوج کا بھی آج کی آیتوں میں ذکر ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ اس وقت یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں آیت. آیت نمبر 89، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. پھر وہ ایک اور راہ یعنی دوسری مہم پر چل پڑا، حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. پھر پیچھے لگا وہ اور رہ کے یہاں تک کہ جب وہ پہنچا جائے طلوع پر آفتاب کی، تو پایا اسے کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے سورج کے اس طرف کوئی پردہ. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. ترجمه دیکھیے. واقعہ ایسا ہی تھا، اور ذو القرنین کو جو حالت پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں. پھر وہ ایک اور راہ یعنی تیسری مہم پر نکلا، یہاں تک کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا. وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی. وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے. اگر ہم آپ کو کچھ ٹیکس اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. اسی طرح تھا اور تحقیق احاطہ کر لیا تھا ہم نے اس کا جو کچھ کہ اس کے پاس تھا با اعتبار علم کے. پھر پیچھے لگا وہ ایک راہ کے یہاں تک کہ جب وہ پہنچا درمیان دو دیواروں کے، تو پایا اس نے ان دونوں کو کہ اس طرف ایک قوم کو کہ نہیں قریب تھی کہ سمجھ سکتی وہ کوئی بات. انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بلا شبہ یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، تو کیا مقرر کریں تیرے لیے کچھ مال اوپر اس شرط کے کہ بنا دے تو درمیان ہمارے اور ان کے ایک بند. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری مہم کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہلی مہم کے لیے نکلا تھا، اور اس پہلی مہم میں کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایسی قوم کے پاس پہنچا تھا یا ایسی جگہ وہ پہنچا تھا جہاں پر سورج ڈوب رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ سورج ایسے گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے یعنی آخری حد تک پہنچ گیا، یعنی زمین کے ایک بالکل آخری کونے تک پہنچ گیا. دوسرا سفر وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں سورج نکل رہا تھا، اور وہ لوگ نہیں جانتے تھے گھر بنانا، بلڈنگز کیسے بنائی جاتی ہے، یا جو بھی ہم جانتے کہ جو سٹرکچر ہوتا ہے کسی سٹیز کا یا کنٹریز کا. تو کچھ لوگ کہتے کہ ان کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی، آڑ نہیں تھی، اور کچھ کہتے کہ وہ کپڑے بھی نہیں پہننا جانتے، نہیں بالکل ہی انسویلائزڈ قوم تھی، نہ لباس تھا، نہ بلڈنگز تھی، نہ کوئی رہنے کے لیے گھر تھا، وہ درختوں کے نیچے بس گزارا کرتے تھے. اور جو کزالک کا لفظ آیا یہاں پر وہ بھی ذرا قابل غور ہے. بعض کہتے ہیں کہ کزالک جو یہاں پر لفظ آیا ہے یعنی واقعہ ایسا ہی تھا، یعنی یہ بات جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں یہ اصل واقعہ ہے، اور یہ ہم تمہیں مین مین باتیں سنا رہے ہیں. ویسے تو اور اس کے ہو سکتے ہیں، بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں ذوالقرنین کے. اور یہ جو کفار مکہ نے آپ سے یہود کے کہنے پر سوال پوچھا تھا، ان کو بھی اصل ہو سکتا ہے اصل بات کا علم ہی نہ ہو کہ یہ جو ہم تمہیں واقعات سنا رہے ہیں جو ذوالقرنین کے ساتھ پیش آئے تھے، اور ایز اٹ از اسی طرح پیش آئے تھے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی اور سورس ہے ہی نہیں ہمارے پاس ہسٹری جاننے کا. قرآن ہی ہمیں پرانی قوموں کے واقعات اور حالات سے روشناس کراتا ہے، اس پہ روشنی ڈالتا ہے، اور قرآن سے زیادہ اوتھینٹک سورس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسی طرح، یعنی وہ ایک کے بعد ایک سفر کرتا گیا، اور جو مین اس کے سفر تھے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ سفر تھا جہاں سورج نکل رہا تھا، بالکل انسیویلائزڈ قوم تھی، نہ بلڈنگز تھے ان کے پاس، نہ گھر بنے ہوئے تھے، نہ کوئی اسٹرکچر تھا، اور نہ ہی وہ لباس پہنتے تھے۔ وہ قوم دراصل بالکل ہی مہذب دنیا سے کٹی ہوئی تھی، سمجھے، یعنی جو ہماری دنیا ہے یا جو سویلائزڈ قوم ہوتی ہیں تو ان سے وہ کٹی ہوئی تھی، اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ گھر کیسے بناتے ہیں یا گھر بھی ہوتے ہیں رہنے کے لیے اس طرح سے۔ اب یہ بالکل الگ قوم تھی۔ تو جب وہ غروب آفتاب کی حدود تک پہنچ گیا اور پھر واپس لوٹا، اور اسباب کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھے تھے ذوالقرنین کو، تو طلوع آفتاب کی طرف اس نے ادھر کا قصد، یعنی ایکسٹریم تک پہنچا، اب دوسری ایکسٹریم کی طرف، سبحان اللہ۔ یعنی آپ سوچے کہ کیسے اس کے پاس آرمی ہوگی اور کیسے اس کے پاس سورسز ہوں گے۔ تو بس وہ طلوع آفتاب کی حدود میں پہنچ گیا، وہاں کیا پایا؟ سورج کو کہ وہ ایسی قوم پر نکلتا ہے کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے آفتاب کے ورے کوئی پردہ، یعنی اس نے دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جس کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا، یا تو اس بنا پر کہ وہ بنانے کی استطاعت نہ رکھتے تھے، یعنی گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وحشی اور غیر متمدن تھے، یعنی انسیویلائز تھے، یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ نظر آتا رہتا تھا، جیسے کہ جو بعض جنوبی افریقہ کے جو مشرقی حصوں میں ہوتا ہے۔ تو ذوالقرنین اس مقام پر پہنچ گئے جہاں کسی انسان کا اپنے ظاہری بدن کے ساتھ پہنچنا تو دور کی بات ہے، انسان کو ان علاقوں کے بارے میں علم تک نہ تھا، لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پہنچایا ذوالقرنین کو اس جگہ۔ اب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کے علم کے مطابق تھا، اسی نے فرمایا کہ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہی ہے تحقیق، یا ہم نے گھیر لیا ہے ہر تمام خبروں کو، یعنی ذوالقرنین کے پاس جو بھی بھلائی تھی اور جو اسباب تھے، اور اتنے عظیم اسباب تھے، اور جہاں کہیں وہ جاتا تھا سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں، سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، پھر لگا وہ ایک سامان کے پیچھے یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان۔ تو تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے شمال کی طرف روانہ ہوا اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، اور یہ دونوں اس زمانے میں معروف تھے، یعنی بہت مشہور تھے پہاڑ، یہ دائیں بائیں دو بندوں کے مانند دو پہاڑی سلسلے تھے، اور دونوں پہاڑ یاجوج و ماجوج اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ تھے۔ تو ذوالقرنین کو ان پہاڑی سلسلوں کے اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو اپنی اجنبی زبان اور ان کا، یعنی جو کچھ تھا ان کے دلوں میں، ذہنوں میں، وہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذوالقرنین کو ایسے اسباب مہیا کر رکھے تھے یا ایسا علم دیا تھا جس کی بنا پر وہ اس اجنبی قوم کی زبان سمجھ سکتے تھے، ان سے بات چیت کر سکتے تھے، تو یا ان کی بات کو سمجھ سکتے تھے۔ تو بس ان لوگوں نے اس کے سامنے یاجوج و ماجوج کی شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج یہ کچھ قوم کے لوگ تھے جو بہت بڑا ان کا گروہ تھا، اور ان لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو بس ہمارے لیے کوئی ایسی دیوار بنا دیجئے اور ہم اس کے لیے آپ کو کچھ ٹیکس پے کر دیں گے، کچھ محصول دے دیں گے، لیکن ایسی دیوار ہو کہ جو جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ادھر نہ آ سکے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ذوالقرنین کے پاس ایسی چیزیں تھی یا ایسے سورسز تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ ذوالقرنین وہ دیوار بنانے کی قدرت رکھتا ہے، یا وہ جو قوم تھی ہو سکتا ہے چیزیں ان کے پاس تھی لیکن ان کو آئیڈیاز نہیں تھے یا ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، تو انہوں نے اسی لیے ذوالقرنین کو اجرت ادا کرنے کی پیشکش کی کہ ہم آپ کو اس کے بدلے اجرت دے دیں گے کچھ تاکہ وہ دیوار تعمیر کر دے۔ اور انہوں نے ذوالقرنین کو سبب بھی بتا دیا کہ یاجوج ماجوج اس علاقے میں آتے ہیں تاکہ یاجوج ماجوج کا آنا رک جائے، اس لیے وہ دیوار تعمیر کر دیجئے۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کے پاس کیا کیا سورسز تھے اور کیسے سورسز تھے، اور یہ ذوالقرنین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لالچی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایسا بادشاہ جس کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، وہ اپنی جو عوام ہے، جو رعایا ہے، اس کی اصلاح احوال کے لیے کوشش کرنے والا تھا۔ یعنی سبحان اللہ کیسی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیسا وہ بادشاہ تھا کہ اس کو صرف اپنے لوگوں کی فکر تھی، یعنی وہ جہاں بھی جاتا صرف علاقے فتح نہیں کرتا تھا تمام جو سورسز اس کے پاس تھے، جو اسباب اس کے پاس تھے، جو ٹیلنٹ اس کے پاس تھا، اس سے وہ لوگوں کو آسانی پرووائڈ کیا کرتا تھا، ان کو آسانیاں مہیا کرتا تھا. اور اس کے اندر لالچ بھی نہیں تھی، ہرس بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگوں سے ٹیکس بھی نہیں لیتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ تم محنت مزدوری سے میری مدد کرو، میں تمہارے لیے تمام چیزیں بنوا دوں گا. دیکھیں آج کے دور میں جو بھی لیڈرز ہیں، اگر وہ ذوالقرنین کے بارے میں ہی پڑھ لیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک لیڈر کیسے ہوتا ہے، یا ایک لیڈر کو کیسے ہونا چاہیے. تو ذوالقرنین کی تو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب لوگوں نے اس سے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان سے بچنے کے لیے کوئی آڑ بنا دیجئے. اور شیخ سعدی اور امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں بہت اچھا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں مومن، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حسنات کا بدلہ یوم قیامت کے دن، یوم قیامت کو انہیں ملے گا بہترین اجر کی صورت میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ ہی کے حکم سے کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کام آسان بھی کر دیتا ہے. پھر جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو احسان کے لیول پر کرتے ہیں، سبحان اللہ. ان کی بات چیت بھی احسان کے لیول پر ہوتی ہے، یعنی جب وہ سامنے والے سے کچھ بات کرتے ہیں تو وہ محسن ہوتے ہیں، ان کی بات میں حسن ہوتا ہے، سادگی ہوتی ہے، وہ غرور اور تکبر والی بات نہیں کرتے. دوسری بات، اپنا وہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی احسان کے لیول پر کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے معاملہ آسان کر دیتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ عدل پسند ہوتے ہیں لوگ، وہ عادل ہوتے ہیں، وہ نیک اور صالح ہوتے ہیں. وہ اپنی مملوک کے لیے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر حکومت بخشی ہے تو وہ اس حکومت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ صالح ہوتے ہیں اور اپنی رعایا کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے عدل والے ہوتے ہیں، جو اپنے ان کے عمرہ ہیں، ان کے عالم ہیں، ان کے لیے بھی عدل والے ہوتے ہیں. جہاں کہیں وہ جاتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق معاملات حل کرتے ہیں، ماشاءاللہ. اور جس حال میں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں نیک لوگ، جب اللہ تعالیٰ ان کو پاور دیتا ہے تو اس طرح سے عدل اور انصاف کا ماحول پیدا کرتے ہیں. پھر یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 94 اور 95، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک ذمہ دار جو ہوتا ہے پرسن، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ذمہ دار ہو، چاہے وہ کنٹری کے لیول پر حکومت کے سطح پر ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا عہدے دار ہو یا کسی گھر کا سربراہ ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انڈر دے رکھا ہے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایا بنایا ہے، وہ ان کی بہتری کے لیے کوشش کرے، ان کی حفاظت کے لیے کوشش کرے. اگر ان کو کوئی لوگ تنگ کر رہے ہوں، ستا رہے ہوں، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ان کے معاملات کی اصلاح کرے، ان کے اموال کی حفاظت کرے، اور بلا وجہ ان کے مالوں پر ناجائز قبضہ یا تصرف نہ جمائے، ان کے حقوق کو ادا کرے. اور ایسے جو حکمراں ہوتے ہیں یا ایسے جو لوگ ہیں، ان کے خزانوں میں ضرورت مندوں کے لیے ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والے بنیں. اور خاص طور سے یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی معاملات کریں تو بہتر احسن طریقے سے کریں، احسن لیول پر کریں. اور اس کے لیے پھر تین شرائط بتائی گئی ہیں کہ جب لیڈرز جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عہدے سے نوازا ہے، اگر ان کے اندر عدل اور انصاف قائم ہو جائے، اگر وہ لوگوں کی حاجات، ان کی ضروریات کو پورا کرنے لگیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ سورس دیا ہے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ مال و دولت سے ان کو اگر نوازا ہے تو وہ کیا کریں، اس مال و دولت کو ان لوگوں کی ضروریات پر خرچ کریں جو ضرورت مند ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو ظلم کا شکار ہیں. اور پھر ایسے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عدل والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، ان کو ان کے حقوق دلا کر رہتے ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ دوسروں کو دینے والے بنتے ہیں، سب چیز خود سمیٹنے والے نہیں بن جاتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس مال میں دوسروں کا بھی حق ہے. تو بہرحال اس سے بہت سارے ہم کو فائدے پتہ چلے، یعنی یہ آیت سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے کس طرح سے لوگوں کی مدد کی اور کیسے لوگ ذوالقرنین سے فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ بادشاہ عادل بادشاہ، لہٰذا ہم اپنی شکایتیں، اپنے معاملات، اپنے جو مسائل ہیں وہ اس بادشاہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لہٰذا وہ بادشاہ ہمارے یہ مسائل حل کر دے گا. دوسری سب سے ایک اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی جو یہ مہم تھی کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان اس نے قوم کو پایا اور وہ دنیا سے بالکل کٹ آف تھے، اشاروں سے بات کرتے تھے یا پھر ہو سکتا ہے امیج بنا کے بات کرتے ہوں, تو انہوں نے جو ہے اپنے یعنی ایکٹ کر کے بتایا ہے یعنی یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ ایسے لوگ ہیں یاجوج ماجوج جو ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اور ان لوگوں نے دیکھا بھی تھا کہ ذوالقرنین کے پاس ایک طاقت ہے, پاور ہے. تو جب وہ قوم نے آفر بھی کی کہ ہم آپ کو پیسے پے کر دیں گے, ہم آپ کو ٹیکس پے کر دیں گے, آپ ہم کو دیوار بنا دیجئے, لیکن سبحان اللہ دیکھیں ذوالقرنین نے کیا کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, میں جو بھی کروں گا فی سبیل اللہ کروں گا, بس تم مجھے میری مدد کرو یعنی ہاتھوں سے مدد کرو. اور انہوں نے تو دیوار بنانے کی بات کی تھی, ذوالقرنین نے ردم بنا دی. آگے کی آیت میں آئے گا ہم پڑھیں گے کہ سدہ دیوار کو کہتے ہیں اور ردم اس سے اور ایک درجہ آگے جو بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے, جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہم کہتے ہیں, آئرن وال. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ذوالقرنین نے پہلی بات تو اشاروں سے سمجھا. ہم بعض اوقات بہانے بناتے ہیں کہ ہم جب کہیں جاتے ہیں یا ہمارے پاس بعض اوقات کچھ سورسز کی کمی ہوتی ہے تو ہم فوراً بہانہ بناتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم کیسے وہ سامنے والی قوم کو یا سامنے والے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو ہماری زبان سمجھتی نہیں تھی, ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے, وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے تھے, تو ہم کیسے بات کریں. یا بعض اوقات ہم کہتے کہ کیا کریں, حالات ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تھے, کوئی ہمارا سپورٹ کرنے والا نہیں تھا, کوئی ہمیں مدد کرنے والا نہیں تھا, ورنہ ہم تو بہت کام کر سکتے تھے دین کا, یا ہم کچھ اور بھی کام کر سکتے تھے. تو بعض اوقات ہم اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں اور جسٹیفیکیشنز پیش کرتے ہیں اپنے کام نہ کرنے کا. لیکن جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت سے بھی نوازا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے, جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, پاور دیا ہے, اب دیکھیں وہ کیسے سورسز کا استعمال کرتے ہیں, وہ کیسے حالات کو, ہو سکتا ہے حالات ان کے قابو سے باہر ہوں, لیکن وہ کیسے ان حالات پر بھی قابو پاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, میرے اور آپ کے لیے, کہ ہم کبھی حالات کا رونا نہ روئیں, ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ اچھا سامنے والے تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم کو تو ان کے سامنے والے کی زبان ہی نہیں آتی تھی, یا ہم تو کیسے, ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں تھے, لہٰذا ہم کیسے ان سے بات کریں. نہیں, آپ دیکھیں ذوالقرنین ایک ایسی قوم پر گئے جو ایک تو انسویلائز تھی, کچھ تو ایسی قومیں تھیں جو بالکل ہی دنیا سے کٹی ہوئی تھی, کچھ ایسی تھی کہ جن کی زبان بھی وہ نہیں جانتا تھا, وہ اشاروں سے بات کرتے تھے. اب کتنا بڑا بیریئر تھا زبان کا, آپ دیکھیں بیچ میں, یعنی زبان کا بیریئر سب سے بڑا بیریئر ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی ذوالقرنین نے ان کی بات کو سمجھا, چاہے وہ اشاروں کنایوں میں انہوں نے بتایا ہو, چاہے امیج بنا کر بتایا ہو, یا اور بھی ہو سکتی ہے باتیں, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو اب اس کے باوجود بھی اس نے اس چیز کو آڑے نہیں آنے دیا ذوالقرنین نے, کہ یہ قوم کی زبان ہی ہم نہیں جانتے. یہاں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حالات کا رونا روتے کہ کیا کریں, حالات ہی ساتھ نہیں دے رہے تھے. اور مجھے ہمیشہ امام ابن تیمیہ کا واقعہ یاد آتا ہے, ان کی سیرت میں ایک بار پڑھنے کا موقع ملا تھا کہ جس وقت ان کو قید کر دیا گیا تھا, تو اس قید میں ان کے پاس شروع شروع میں پین اور کاغذ ان کو پرووائڈ کیا جاتا رہا. تو انہوں نے وہاں پر جیل میں بیٹھ کر ہی جب ان کو قید کر دیا گیا, اور انہوں نے جب جیل میں ان کو قید کیا گیا, تو انہوں نے جیل میں رہ کر ہی بہت ساری کتابیں لکھی اور بہت اچھی لکھی. تو جب دیکھا لوگوں نے, حکمرانوں نے, کہ اچھا یہ تو جیل میں بھی ان کو رہ کر کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, اور یہ وہاں سے بھی بہت اچھے فائدے پہنچا رہے ہیں دوسرے لوگوں کو, تو ان سے آخر کار ان کا کاغذ اور قلم چھین لیا گیا, انہیں پین اور کاغذ دے لیا گیا ان سے, تاکہ یہ لکھ بھی نہ سکے. لیکن آپ دیکھیں ماشاءاللہ وہ کیسے, وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے, انہوں نے کسی چیز کو بیریئر نہیں بنایا اپنے آگے. انہوں نے یہ نہیں کہا, حالت کا رونا نہیں روئے کہ اب تو نہ یہ میرے پاس کاغذ قلم ہے, نہ میں لوگوں سے بات کر سکتا ہوں, اب میں تو جیل میں ہوں, اب بیٹھ گئے آرام سے جیل میں. نہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ میرا قرآن میرے ساتھ ہے, وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا, یعنی ان کو حفظ تھا قرآن ماشاءاللہ. اور انہوں نے کہا کہ میں اسی کے ذریعے سے تبلیغ کروں گا, اور انہوں نے جو جیل میں جو مجرم لوگ تھے ان پر کام کرنا شروع کیا. تو جو جیل کے گارڈز تھے وہ ہنستے تھے, کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان کو مجرموں کو سدھارنے چلیں, یہ بڑے بڑے ڈاکو جن کو سزائیں نہیں سدھار سکی, بھلا یہ کیا ان کی تبلیغ اور ان کی نصیحت کیا سدھاریں گی. لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی, اور کہا جاتا ہے کہ انہی پر کام کرنا شروع کر دیا, جو بڑے بڑے ڈاکو تھے, جو مجرم تھے جیل میں قید, ان پر کام کرنا شروع کر دیا. اور اس کا نتیجہ ظاہر ہوا, لوگوں نے دیکھا کہ کیسے مجرم لوگوں کے اخلاق بدل رہے ہیں, کیسے ان کا کردار بدل رہا ہے, اور کیسے وہ دعوت و تبلیغ کا اثر ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں کام کرنے والے اس طرح سے بھی کام کر جاتے ہیں. جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت دی ہے, ٹیلنٹ دیا ہے, وہ اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں, وہ ضائع نہیں کرتے اس کو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے دی ہوئی ہماری صلاحیتیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، کوئی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو اس امانت کے بارے میں کل ہم سے پوچھو گی. اب دیکھیں امام ابن تیمیہ نے کوئی رکاوٹ کو اپنے بیچ میں آنے نہیں دیا اور اپنا کام وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر کر ان کو جیل سے بھی رہائی مل گئی الحمدللہ، اور ان کا کام بھی ہو گیا. یعنی جو ایسے مجرم لوگ تھے وہ ان کی دعوت و تبلیغ سے اگر پورے 100 کے 100 سمجھے 100% نہ سدھرے ہوں گے، اگر 50% بھی لوگ سدھر جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا آپ بتائیں. تو کیسے انہوں نے سورسز کو استعمال کیا، کیسے انہوں نے اسباب کی پیروی کی امام ابن تیمیہ نے. تو ایسے ہی ہم بھی کریں، ہمارے سامنے بھی ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں، ہمارے سامنے بھی ایسی بہت ساری راہیں کھلتی ہیں، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی اچھا حافظہ دیا تھا ماشاءاللہ. اتنا لیٹ وہ اسلام لے کر آئے، یعنی 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن سب سے زیادہ حدیث ان کو یاد تھی. انہوں نے اپنے حافظے کو کیسے استعمال کیا کہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ مسلسل اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹے رہے، وہ جدا ہی نہیں ہوتے تھے اللہ کے رسول سے، اور آخری دنوں کے جتنے جو 4 سال وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے پوری باتیں انہوں نے یاد رکھ لی. اور اس کے باوجود بھی اس کے بعد جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ صحابہ کرام کے پاس جاتے رہے جن کے پاس دوسری احادیث موجود تھی جو انہوں نے خود نہیں سنی تھی. تو اب دیکھیں انہوں نے کیسے اسباب کو بروئے کار لایا، کیسے انہوں نے وہ حالات سے فائدہ اٹھایا، اور کیسے انہوں نے وہ احادیث یاد رکھی. کہ ماشاءاللہ آج کوئی دینی مجلس ہو ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی حدیث پڑھیں اور اس میں نیریٹر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ ہو. سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہر مجلس میں آج ابو ہریرہ کا نام ہے. اسی طرح سے امام بخاری کو آپ لے لیں، اس ایک نے کئی مثالیں ہیں. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلنٹ کیسے دیا تھا کہ وہ بہترین ماشاءاللہ جنگی تنظیم جو تھی یا جنگی جو ٹیکٹکس ہوتی ہے وہ اس میں ماہر تھے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہادری سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی پلاننگ کرنے والا بنایا تھا کہ جنگ میں آرمی کو کس طرح سے کیسے رکھا جائے اور کس طرح سے اس کو مینج کیا جائے آرمی کو، اور وہ ان کو اتنے بہترین طریقے سے آتا تھا کہ آج بھی لوگ ان کے وہ ٹیکٹکس کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اسی کے مطابق وہ آج اپنے آرمی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھے کیسے اپنی اس صلاحیت کو اسلام کے لیے استعمال کیا کہ انہوں نے اپنی پوری وہ صلاحیت اسلام کی راہ میں لگا دی ماشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ جس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رہتے تھے وہ جنگ مسلمان ہارتے نہیں تھے ماشاءاللہ، اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار کہا تھا. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک آتے آتے ہر جنگ وہ جیتتے جاتے تھے، ہر جنگ، اور ہر جنگ میں سپاہ سالار وہی تھے، کمانڈر وہی تھے ماشاءاللہ. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا سپاہ سالاری سے، جو کمانڈر کے عہدے پر وہ فائز تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا. کیوں؟ اس میں حکمت تھی عمر رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ جس جنگ میں بھی خالد بن ولید ہو وہ جنگ مسلمان کبھی ہار نہیں سکتے. یعنی لوگوں کا توکل اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر خالد بن ولید پر چلا جا رہا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اسی وقت عہدے سے معزول کر دیا. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں اگر ہم جیسے لوگ ہوتے، تھوڑ دلے اور تنگ ذہنیت کے لوگ، تو کیا کرتے کہ اچھا ہم کو عہدے سے ہٹا دیا، اب تو ہم جنگ ہی نہیں کریں گے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا. ہم تو کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو کتنا اس کے خلاف باتیں بناتے ہیں نا. تو انہوں نے ایک جملہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں کہا، اور کہا کہ میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، چاہے ایز اے سپہ سالار یعنی ایز اے کمانڈر کے طور پہ لڑوں یا ایز اے عام سپاہی کے طور پہ لڑوں، لڑوں گا تو میں اللہ کے لیے ہی. اور وہ آخر وقت تک جنگوں میں موجود رہے ماشاءاللہ، جنگ کرتے رہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتوحات سے نوازتا رہا. تو دیکھیں کیسے ان لوگوں نے اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کیا، کیسے ان لوگوں نے اسباب کی پیروی کی. خود عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا فہم و فراست سے نوازا تھا ماشاءاللہ کہ ہم دیکھتے کہ کئی آیاتیں ان کے کہنے کے بعد نازل ہوئی ماشاءاللہ. یعنی وہ آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ذہانت دی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو، ان کی فہم و فراست، کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں ہو جائیں، اور الحمدللہ وہ ہوئی ماشاءاللہ. تو انہوں نے اپنی فراست کو اسلام کے غلبے اور نصرت اور فتح اور بلندی کے لیے استعمال کیا ماشاءاللہ. کیسے ان کی وہ جو پلاننگ ہوتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی، کیسے ان کے اتنے فیصلے ماشاءاللہ، سنہرے فیصلے ہم کہہ سکتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے، کہ آج بھی جس سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کیا رکھا ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیز عطا کی ہے، اور آپ اس سے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، لوگوں کے لیے مفید بنے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، اگر آپ کو ایک دعا بھی آتی ہے نا، میں تو کہتی ہوں وہ دعا اپنے پڑوسی کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو آپ ان کو سکھا دیجئے، ان کو یاد کرا دیجئے. آپ کو جو بھی جو اچھی چیز آپ کو آتی ہے، اپنے آس پاس والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس خیر سے فائدہ اٹھانے دیجئے، آپ کے پاس جو خیر ہے. تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے مفید بنیے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریے. کہیں کلیشز چل رہے ہیں دو خاندانوں میں، ہسبینڈ وائف کے بیچ، بھائی بہن میں، وہ کلیشز کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریے، ان کی اصلاح کروا دیجیے. آپ کو لگتا ہے اچھا فلاں پریشان ہے، فلاں بیمار ہے، آپ کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ فلاں جاب لیس ہے، آپ کے اگر سورسز ہیں تو آپ ان وہ سورسز استعمال کر کے ان کی جاب کا جاب کے لیے کہیں بات چیت کر لیجیے، تاکہ کسی کو جاب مل جائے، کسی کے پرابلمس ختم ہوں، کسی کی مشکل دور ہو جائے. جیسے کہ ذوالقرنین نے کیا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاور دیا تھا، اور اس نے یہ نہیں کہ پاور مل گئے تو وہ آرام سے بادشاہی کرتے بیٹھا ہے، یہ آرام سے اپنی جگہ کرسی پر بیٹھا ہے اور آرام سے اچھے اچھے بس عیش پسندی میں ہے اور کھانے کھا رہے، نہیں، بلکہ اس نے اس مہم کا آغاز کیا. وہ گیا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے، دوسرے کونے سے تیسرے کونے، کیونکہ یہی چیز تو انسان کو، جب انسان ایکٹیو ہوتا ہے تو دوسروں کے کام بھی آ سکتا ہے. ہم اگر آئسولیٹ ہو جائیں، ہم ایک جگہ بند کے رہ جائیں، ہم خواتین کیا سمجھتی کہ اچھا ہماری ساری صلاحیتیں بس کچن کی حد تک ہیں، ہمیں کچھ آ ہی نہیں سکتا. ہاں بس ہم کپڑے دھو سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں، چائے بنا سکتے ہیں، گھر کی صفائی کر سکتے ہیں، بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑے کام ہیں ماشاءاللہ، یہ کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں ہے. اور یقین جانے کہ یہ کام کوئی اور کر بھی نہیں سکتا، جو ہمارے کام ہیں الحمدللہ ہمیں جتنے اچھے طریقے سے آتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا. الحمدللہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے بہت اچھے ہیں، ہم کو اس پہ کوئی بھی نہ شکایت ہے نہ اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خواتین میں سے بنایا، یا عورتوں میں سے بنایا، یا لڑکیوں میں سے بنایا، جو بھی جو کم عمر کے ہیں. تو اس پر ہم کو افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے عورت کیوں بنا دیا، مجھے لڑکی کیوں بنا دیا، مجھے لڑکا بنانا تھا. نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے، کتنے آرام میں ہیں نا ہم الحمدللہ. یعنی ہمیں کمانے کی فکر نہیں، ہمیں معاش کی فکر نہیں، ہمیں گھر کے باہر کے کاموں کی فکر نہیں ہے الحمدللہ. تو جو شعبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ دیا الحمدللہ بہت اچھا شعبہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ صرف ہم اپنے آپ کو اس حد تک ہی محدود نہ کر لیں. جو ہماری خواتین گزری ہیں، جو ہماری امت کی جو پرانی اگر آپ خواتین پر نظر ڈالیں کہ ان لوگوں نے کیسے کارنامے انجام دیے. عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ اچھا دیا تھا، آپ دیکھیں انہوں نے اپنے حافظے سے کتنا فائدہ اٹھایا اور کیسے علم لوگوں تک پہنچایا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ماشاء اللہ بڑی فقیہاں تھیں، سیکنڈ درجہ تھا ان کا، اور سیکنڈ نمبر پر احادیث یاد کرنے والی ازواج مطہرات میں سے وہی تھی ماشاء اللہ، اور فقہی مسائل میں بھی ان کا جواب نہیں تھا. ایون قرات میں، جیسے اللہ کے رسول کی قرات ہوا کرتی تھی، اس قرات کو فالو کرنے والی ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہی تھی. اور آج بھی جو سلسلہ جاتا ہے، بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج جو روایت موجود ہے، جو حفصن عاصم کی، یا جو قاری کا کورس ہوتا ہے جو 10 سال کا ہے، تو اس میں جو روایت پہنچتی ہے وہ ام سلمہ تک پہنچتی ہے. ام سلمہ نے ہی اللہ کے رسول سے سنا تھا اور آگے لوگوں کو بتایا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک خاتون نے کیسا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو استعمال کریے، اس کو بروئے کار لائیے. اور حالات کا رونا نہ روئیں، بیچ میں کوئی اگر آڑ آتی ہے، کوئی آپ کو رکاوٹ آتی ہے، آپ اس رکاوٹ کو دور کریے اور اپنے راستے کو خود صاف کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیے. جو راستے کی رکاوٹیں ہیں اس کو ہٹاتے ہوئے، اس کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں. اپنے آپ کو محدود نہ کر لیں، اپنے آپ کو ایک چھوئی موئی نہ بنا دے کہ بس میں تو کچھ نہیں کر سکتی، مجھے کچھ نہیں آتا. نہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یقین جانے کہ خواتین جب اپنے آپ کو چینج کرتی ہیں نا، پورے معاشرے میں چینج آتا ہے. وہ جو کہاوت ہے نا، بہت صحیح کہاوت لگتی ہے وہ، واللہ اعلم، کہ جب مرد دین حاصل کرتے ہیں تو وہ چوکھٹ تک آتا ہے، لیکن جب عورتیں دین حاصل کرتی ہیں تو وہ گھر کے اندر تک آتا ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم دین کا علم حاصل کریں گے تو یہ جتنے رسم و رواج ہے، یہ جتنی جو خرافات ہیں، چاہے وہ مرنے کی ہو، پیدا ہونے کی ہو، یا شادی کی ہو، یہ سارے رسم و رواج، یہ خرافات، یہ فضول خرچیاں، یہ شگون لینا یا توہم پرستی، یہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم خواتین میں اگر دین کا علم آئے گا تو انشاءاللہ. کیونکہ یہ سارے رسم و رواج کرنے والی خواتین ہی ہوتی ہیں، مرد حضرات نہیں ہوتے. تو بہرحال یہاں پر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کیسے ذوالقرنین نے ان کو دیوار بنانے کے لیے مدد کی، آفر کی، ان سے پیسہ بھی نہیں لیا، اور کہا کہ میں یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. سبحان اللہ، کیسے دل بھرا ہوا شخص تھا، کیسے بادشاہ تھا، کتنا فراخ دل بادشاہ تھا کہ اس کو لوگوں کے پیسوں کی پرواہ نہیں تھی، اس نے ٹیکس نہیں وصول کیا زبردستی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عہدہ دیا ہے، اگر آپ کو وہ ذمہ داری دی ہے، اور آپ کے پاس سارے سورسز بھی ہیں، آپ کے پاس مال بھی ہے الحمدللہ، تو آپ لوگوں سے بلا وجہ پھر پیسے نہ لیں، آپ لوگوں سے بلا وجہ ان پر بوجھ نہ ڈالیں. بوجھ ان کو، بیچاروں کو یہ نہ لگے کہ ہم کو فلاں چیز کے لیے اتنا اپنا مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا ہے، دے رکھا ہے، تو آپ اس سے لوگوں کا فائدہ کریں انشاءاللہ. تھوڑا سا یاجوج ماجوج کے بارے میں دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہاں پر آیا ہے ذکر، اور جو پھر یہ واقعے سے ہم نے کیا سیکھا، جو ایک دو آیتیں رہ گئیں ذوالقرنین کے تعلق سے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے، اگلی سٹنگ میں دیکھیں گے. تو یہاں جو لفظ آیا تھا آیت نمبر 94 میں، قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ان لوگوں نے شکایت کی کہ وہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی. وہ کہنے لگے اے ذو القرنین, یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے, اگر ہم آپ کو کچھ ٹیکس اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ ذو القرنین نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو. ہم اگلی آیت تو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے, ہم صرف آج یہاں یاجوج اور ماجوج کا دیکھتے ہیں, یعنی آیت نمبر 94. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی, اسی میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج بھی ہے. یہ سورہ کہف میں تو ہے ہی ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں, سورہ انبیاء میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر یلغار کر دیں گے. جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 96-97 میں آتا ہے, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد حق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا. اس وقت ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم واقعی خطا کار تھے. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پچھتانے والوں میں سے نہ بنائے بلکہ ہم اپنی موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والے بنے انشاءاللہ. تو اب جیسے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں, یہ ان کے بارے میں جو ہمیں احادیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ دیوار کے پیچھے قید ہیں جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح شام کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں, لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو وہ دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم رہتی ہے, یعنی جتنا انہوں نے کھودا تھا وہ واپس برابر ہو جاتی ہے. جس روز کہا جاتا ہے کہ حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جس روز شام کو وہ انشاءاللہ کہہ کر گھر کو لوٹیں گے اس سے اگلے روز وہ دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی وہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے, لہٰذا وہ دیوار ویسی ہو جاتی, وہ کھود نہیں پاتے یا اس کو مزید آگے نہیں بڑھا پاتے. جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے اس دن وہ کھود پائیں گے دیوار کو. اور یہ یاجوج ماجوج گردن کی بیماری کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوگی. تعداد میں لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے. جیسے کہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں, جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعا نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو, باقی کل کھودیں گے. چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں. جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی. تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا, اچھا اب چلو, باقی انشاء اللہ کل کھودیں گے. اور جب انشاء اللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے انہوں نے پچھلی رات چھوڑا تھا. پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے, پانی ختم کر ڈالیں گے, لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لیں گے, قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا. پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے, اور یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے. تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جن سے وہ سب مر جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ کب ہوگا کہ جب دجال کے قتل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا جو عہد خلافت ہوگا اسی میں یاجوج اور ماجوج نکلیں گے, اور یہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہوگے کہ ان کی آدھی تعداد بحیر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی. بحیر تبریہ یہ ایک نہر ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کر جائیں گے. اسی دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے. اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے جو کہ خون آلود ہو کر واپس گریں گے, تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے نعوذ باللہ آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا, میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں, لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے. ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، جب ان کا آخری حصہ بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں، پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑی تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں، چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خورد و نوشینے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا، یعنی اتنی مہنگائی ہو جائے گی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بالشت بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے جن سے بدبو اور سرانڈ اٹھ رہی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند پاک اور صاف کر دے گا۔ تو یہ بہت طویل حدیث ہے، جو بحیرہ تبریہ ہم نے پڑھا، ایکچولی کہا جاتا ہے کہ یہ شام یعنی جو سیریا کا جو علاقہ ہے اس کا جو بارڈر ہے سیریا کے سرحدی شہر سے مغرب کی طرف یعنی ویسٹ کی طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے تبریہ کہا جاتا ہے، اسی جھیل سے دریائے اردن نکلتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے میں بہت ساری وضاحت پتہ چلی۔ پھر یہ جو یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے یہ بہت تباہ کن ہوگا۔ ابن ماجہ ہی کی حدیث ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے۔ جب آپ گول دائرہ بناتے ہیں نا، آپ اپنا انگوٹھا اٹھائیں اور پہلی انگلی اٹھائیں اور دونوں کو ملائیں تو دیکھیں کیسا گول دائرہ بنتا ہے، تو آپ نے ایسا گول دائرہ بنایا۔ زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہم کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کہا رہے تھے کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیں گے اور روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ حاصل کریں گے اور بچ جائیں گے۔ اور یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اولاد آدم میں سے ہے۔ طبرانی ہی کی ایک صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی برباد کر دیتے۔ اور یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے آنکھیں، چھوٹی بال اور سرخ سیاہ مائل آنکھیں ہوں گی ان کی۔ طبرانی ہی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ ابن حرملہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ واللہ عالم، یہ احمد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں تھا کہ یاجوج ماجوج اس طرح سے شر پھیلائیں گے، اور یہ علامت قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی اصل میں وہ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے ہی تعمیر کی تھی، اور اسی دیوار میں وہ روزانہ شگاف کر کے جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے، اور کہتے کہ کل آ کر اسے دیوار کو پھر کھودیں گے، پھر نقب لگائیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت ان سے کہلوائے گا اور وہ انشاءاللہ کہہ کر جائیں گے، تو جب دوسرے دن آئیں گے تو وہ نقب لگا چکے ہوں گے اور پھر وہ اس طرح کے یہ حصے میں آ جائیں گے اور پھر زمین پر اس طرح سے فساد مچائیں گے کہ سب کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو ذوالقرنین کا جو باقی کا حصہ ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنے والے بنے، تدبر کرنے والے بنے، ان آیات سے فائدہ اٹھانے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ قرآن کے علم کے لیے کھول دے، اس کے فہم کے لیے، اس کی تدبر کے لیے، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے ہمارا سینہ کھل جائے اور ہم اس میں غور و فکر کرنے والے بنے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان آنے والا ہے، اس رمضان میں ہمیں قرآن سے بہت قریب کر دے. اس قرآن کی جو اسرار و رموز ہیں، اس قرآن کی آیتوں پر جو غور و فکر کے نتیجے میں جو ہمارے اوپر جو اس کی حکمتیں کھلیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے راستے آسان کر دے. ہمارا سینہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے کھول دے اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور غموں کا مداوا بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.